بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. توحيد كأثر ہماری زندگی میں میرے برادر نے اعلان فرمایا، حسب میں توحید سب کچھ ہے، توحید کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. اس عالم میں خدا ہے، خدا کے صفات ہے، خدا کے مخلوقات ہے، اور سب خدا کی طرف سے آئے ہیں، پلٹ کر سبھی کو خدا کی طرف جانا ہے. سب خدا کے بندے ہونے پر فخر کرتے ہیں، انا للہ، اور سب کے ہر عمل کا مقصد خدا ہونے چاہیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پیغمبر خدا نے جب اعلان کیا یہی فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ اللہ کے قائل ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اگر ایسا کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ظاہر کہنے کا مطلب، ظاہر و باطن ایک ہو، منافقت نہ ہو، دل و زبان ایک ہو، عمل دل کے مطابق ہوتا ہے اور دل زبان کے مطابق ہوتا ہے. اسی لیے لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جاؤ، آپ کامیاب ہو جائیں گے. توحید والے بن جاؤ، آپ کامیاب ہو جاؤں گے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا إِلَىٰ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ خدا کی عبادت کرو، خدا کی اطاعت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے، خدا کے سامنے سرکشی کرنے والوں سے دوری اختیار کرو. ہر نبی کا یہی پیغام، کلمہ توحید کا بھی پیغام یہی ہے، غیر خدا سب کو ٹھکراؤ، خدا کو اپناؤ. یہی اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی صرف زندگی نہیں، انسان کی انسانیت بھی خدا پر موقوف ہے. اگر خدا نہ ہو وہ جانور ہے. قرآن فرماتا ہے کل ہم العام بل ہم اضل سبیلا، وہ جانور ہے، جانور سے بھی پستر ہے. اگر خدا نہ ہو، یعنی خدا پر ایمان نہ ہو، یہ انسان ہر جانور سے پستر ہو جاتا ہے. اسی دنیا میں ہر جانور سے پستر ہو جاتا ہے. جب خدا پر ایمان نہ ہو، حساب و کتاب پر ایمان نہ ہو، اپنی ذمہ داری پر ایمان نہ ہو، اپنی بندگی پر ایمان نہ ہو، یہ انسان عرض کے اپنی عقل، اپنی صلاحیتیں سب کو استعمال کرے گا شیطانی مقاصد کے لیے، حیوانی مقاصد کے لیے، انسانیت کی درد کی، سارے دردوں کی جان، بنیاد، ریشہ کفر ہے. تو اسی لیے انسانی زندگی میں توحید بہت ہی مؤثر. ہم روایتی اہل توحید ہے، وراثتی اہل توحید ہے، والدین نے سکھایا ہے، ان کی تقلید کرتے ہوئے کلمہ توحید زبان پر جاری کرتے ہیں، دل سے اس حقیقت کو ادراک نہیں کیا ہے. ورنہ توحید کے نور ہمارے دلوں پر صحیح معنوں میں ذوق افشان ہوتا. جس طرح سے ایک آدمی کفر سے اسلام کی طرف جب آتا ہے واقعاً اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، تو مسلمانوں کی زندگی بھی کفار کی زندگی سے مختلف ہوتی، فکری لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے، مبارزات کے لحاظ، ہر حوالے سے. یہ فرق نہ ہونا، یہ ہے کہ ہم صرف زبان کے حد تک موحد ہیں. توحید کی ایک فہرست آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک آپ خود جانتے ہیں توحید ذات ہے، یعنی خدا واحد ہے. توحید صفات ہے، وہ خدا احد ہے، بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، صفات عین ذات ہے. اور پھر آگے بڑھیں گے کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. اور پھر توحید در خالقیت ہے، توحید در عبادت ہے، توحید در شفاعت ہے، توحید در ربوبیت ہے. یعنی خدا ہی ہمارا رب ہے، خدا کے علاوہ دوسرا رب نہیں ہے. یعنی عربی زبان میں رب مالک، پالنے والوں کو کہتے ہیں. بغیر شرط و شروط جب رب کہا جائے گا خدا کے ساتھ مخصوص ہے، یہ آپ مد نظر رکھیں. بغیر شرط و شروط رب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے. غیر خدا کے لیے اگر رب استعمال کریں گے، رب کا معنی مالک، ایک معنی پالنے والا، تدبیر و امور کرنے والا. جس طرح حضرت عبد المطلب نے فرمایا ابراہ سے، انا رب الابل وللبیت رب، میں اپنی اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ خدا کا مالک اللہ ہے. اللہ وہ لفظ ہے، خدا کا نام ہے، یعنی وہ خدا کے لیے عربی زبان میں نام اللہ ہے. باقی جتنے اسماء الہی ہیں سب صفت ہے. اور رحمان کے بارے میں یہ بحث ہے کہ رحمان بھی نام ہے یا نہیں ہے. تو اللہ الرحمن کے علاوہ باقی تمام صفات قرآن میں 120 صفات بیان ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ہی حدیث میں 99 صفت بیان ہوئے ہیں. اور فرمایا یہ 99 صفت کی معرفت ہوئی کسی کو، یعنی اس کے وجود کے اندر یہ صفات الہی راسخ کر جائے، تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اور توحید کے عرض کیا، توحید ذاتی، توحید صفاتی کے بعد توحید عبادی ہے. عبادت میں صرف خدا کی عبادت کرنا ہے، غیر خدا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے. آپ جانتے ہیں اسی توحید عبادی نہ سمجھنے کی وجہ سے یا جان بوجھ کر نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان 100 سال سے، 200 سال سے کافر قرار دیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اسی توحید عبادی کی غلط تشریح کی وجہ سے. توحید عبادت یعنی تعظیم کرنا، کسی ہستی کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے عاجزی، انکساری، فروتنی کرنا، یہ عبادت ہے. تو آپ غیر خدا سے مدد مانگیں گے، غیر خدا کی زیارت کریں گے، غیر خدا کے لیے اپنا نام رکھیں گے، غلام حسین، غلام علی، اس قسم کے جو 15-16 تکفیریوں کے فتوے ہیں، زیارت کرنا، شفاعت طلب کرنا، توسل کرنا، خلاصہ ان سے مدد مانگنا، یہ سارے کے سارے شرک اور سب واجب القتل قرار پائے، بلکہ کفار سے پہلے مسلمانوں کا قتل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں. مرتد کے لیے مہلت نہیں دی جا سکتی. وجہ کیا ہے؟ توحید عبادی کی غلط تفسیر کی گئی. کیا؟ عربی زبان میں جا کے دیکھا، عربی زبان میں کسی کی تعظیم کرنا، اس کے سامنے خاکساری کرنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا عبادت ہے. غلام کو عبد اسی لیے کہتے ہیں. اب اس کے بنا پر کہا آپ ائمہ کے لیے پیغمبر کے لیے جب عظمت قائل ہو جاتے ہیں تو در حقیقت آپ مشرک ہیں, جبکہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ تعظیم کے سب سے اعلی مثال سجدہ ہے, یعنی کسی کے سامنے خاک ریز ہونے کا, کسی کے سامنے تعظیم کرنے کا, کسی کے سامنے فروتنی اختیار کرنے کے لیے سجدے سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں. آپ اپنے وجود کے بہترین حصے کو خاک پر رکھتے ہیں, لیکن آپ خود دیکھتے ہیں قرآن مجید میں حضرت یعقوب, ان کی زوجہ اور 11 فرزند یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے. خدا نے سارے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرے, سجدہ نہ کرنے والے شیطان کو خدا نے کافر قرار دیا, سجدہ کرنے والوں کو مومن قرار دیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے سجدہ کا مطلب یہ نہیں ہے, حکم ہے کہ شاعر الہی کی تعظیم کرو. سجدہ کا مطلب یہ کہ کسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے جھکنا, یہ عبادت ہے. کسی کو معبود سمجھ کر, خدا سمجھ کر, خدا کی صفات کے لائق سمجھ کر اس کے سامنے جھکنا عبادت ہے اور کفر و شرک ہے. لیکن اس کے بغیر صرف جھکنا کفر و شرک نہیں ہے. اسی لیے اولاد یوسف اور حضرت اولاد یعقوب اور حضرت یعقوب نے حضرت یعقوب کے سامنے سجدہ کیا. یہ لفظ ایسا لفظ ہے جو خدا بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے, اسجدوا للہ, خدا کے لیے سجدہ کرو, اسجدوا لآدم, آدم کے لیے سجدہ کرو, ایک ہی لفظ ہے. تاویلیں کرتے ہیں, تاویلوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہاں یہ ہے کہ خدا کے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے مؤثر ہے. اس عقیدہ توحید در عبادت کی غلط تفسیر کر کے اب تک مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, اب تک مخلصین کا قتل عام کیا جا رہا ہے. عالم اسلام کو ٹکڑوں میں تبدیل کیا ہے. عالم اسلام میں امریکہ اور اسرائیل کے دشمنوں کو سب سے پہلا کافر قرار دے کر ان کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے. تو توحید سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ توحید کو ہم اپنا سکے. دیکھیں یورپ میں, امریکہ میں ابھی انسان فطرتاً خدا خواہ ہے, اسی لیے لمح کی توحید, بدھزم کی توحید, فلان کی توحید لانے کی کوشش کر رہے. ایسا خدا لانا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کی شرارتوں کے ساتھ نہ ٹکرائے اور خدا بھی لوگوں کی دینی جذبہ کی تسکین بھی ہو, ساتھ ظالموں کے ظلم کے ساتھ بھی نہ ٹکرائے. ایسا خدا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عرض کر رہا تھا کہ توحید کے لحاظ سے کتنے مؤثر ہے توحید در عبادت سمجھ میں آنا نہ آنا. علی کے خلاف تلوار اٹھائی گئی توحید نہ سمجھنے کی وجہ سے, علی کافر قرار دیے گئے توحید نہ سمجھنے کی وجہ سے. توحید کے اقسام میں سے توحید ربوبی ہے, توحید در ولایت ہے, توحید در حکومت ہے. ظاہر فی الحال ان میں گفتگو کی گنجائش نہیں ہے, وقت نہیں ہے. توحید در شفاعت ہے. توحید کے اقسام میں سے ایک جو دوبارہ, توحید ایسا مسئلہ ہے دنیا میں کہ ایک گروہ منکر خدا ہے. مشرک کون ہے, کافر کون ہے, جو خدا کو بالکل نہیں مانتا یا ایک سے زیادہ خدا کو مانتا, وہ مشرک ہے, کافر بھی ہے. پیغمبر خدا کو نہ مانے, معاد کو نہ مانے تو کافر ہے, مشرک نہیں کہلائیں گے. لیکن عرض کی توحید کی غلط فہمی کی وجہ سے یہی مسلمان کافر و مشرک قرار دیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک توحید در استعانت ہے, صرف خدا سے مدد لینا ہے, صرف خدا سے مدد لینا ہے. جو غیر خدا سے مدد طلب کرتے ہیں وہ مشرک. اسی بنا پر عالم اسلام میں قتل عام کی دوسرا اہم وجہ یہ ہے کہ جو غیر خدا کو وسیلہ قرار دیتے ہیں, غیر خدا سے توسل کرتے ہیں وہ مشرک. اس میں بھی دیکھیے کتنے خون بہائے گئے, عالم اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, نفرتیں قائم ہو گئی, وحدت اسلامی کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں. ٹرمپ کے سامنے عالم اسلام کے 54 ممالک کے حکمران جھکتے ہیں, لیکن امام زمانے کے ساتھ مقابلے کی بات کی جاتی ہے. توحید کو استعمال کرتے ہیں, مکہ کو استعمال کرتے ہیں, مدینہ کو استعمال کرتے ہیں توحید کے خلاف, توحید کے خلاف. تو ان میں سے ایک عرض کے یہی توحید در استعانت ہے, کہتے ہیں آپ لوگ جو وسیلہ قرار دیتے ہیں پیغمبر کو, ائمہ کو, اولیاء کو, آپ مشرک ہیں, یا ان سے طلب کرتے ہیں آپ مشرک ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنے حاجات پورا کرنے کے لیے, ایک بیمار ہے شفا پانے کے لیے جڑی بوٹی سے فائدہ اٹھائے اور جڑی بوٹی سے ٹھیک ہو جائے, یا ڈاکٹر کے پاس جائے ٹھیک ہو جائے, اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے ٹھیک ہو جائے, وہ شرک نہیں ہے. لیکن اسی بیماری کے لیے پیغمبر کو وسیلہ بنائے یا امام کو وسیلہ بنائے تو شرک ہے. تعجب کی بات ہے, ایاک نستعین, خدایا صرف تجھ سے مدد مانگتے, یہ دلیل ہے, صرف تجھ سے مدد مانگتے. اگر یہی دلیل ہے تو کیوں ڈاکٹر کے پاس جانا شرک نہیں ہے, دوائی سے شفا حاصل کرنا شرک نہیں ہے, بھوک مٹانے کے لیے کھانے کے پاس جانا شرک نہیں ہے, کسی مقصد تک جانے کے لیے گاڑی سے مدد لینا شرک نہیں ہے, دشمنوں سے لڑنے کے لیے مختلف قسم کے اسلحوں سے مدد حاصل کرنا شرک نہیں ہے. لیکن جیسے ہی پیغمبر سے, امام سے, اولیاء اللہ سے مدد حاصل کریں گے تو شرک ہو جاتا ہے. یہ فرق کہاں سے آیا؟ جبکہ خود قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاة, تم نماز سے مدد حاصل کرو, صبر سے مدد حاصل کرو. نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے, بس ان سے مدد حاصل کرنا کوئی شرک نہیں ہے. یہ بزرگان کہتے ہیں کہ شرک اس لیے شرک ہے کہ آپ اسباب کے ذریعے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کام کریں گے تو شرک نہیں. آپ بیمار ہیں دوائی لے لے, دوائی کے ذریعے شفا پائیں گے, شرک نہیں ہے. لیکن آپ بیمار ہے, بیمار ہے تو نبی امام کے ارادے سے آپ ٹھیک ہو جائے, ان سے متوسل ہو جاتے ہیں, ان سے متوسل ہو جاتے ہیں, وہ ارادہ کرتے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی اسباب کے ذریعے شفا پانا شرک نہیں ہے, توحید ہے, لیکن نبی اور امام کے ذریعے شفا پانا شرک ہے. سوال یہ ہے ایاک نستعین, خدایا صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں, اس کا معنی کیا ہے صرف خدا سے مدد چاہنا؟ تو اگر دوائی سے مدد حاصل کرے تو خدا سے مدد چاہنا شمار ہو جائے, اگر نبی و امام سے مدد حاصل کرے تو غیر خدا سے مدد حاصل کرنا. یہ فرق کہاں سے آیا؟ اگر آپ کے دلیل ایاک نستعین اور اس جیسی آیتیں ہیں, ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ ان آیات کا مطلب ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے مدد طلب مت کرو. ڈاکٹر سے مدد طلب کریں گے, دوائی سے مدد طلب کریں گے, پانی سے مدد طلب کریں گے, کھانے سے مدد طلب کریں گے, جس سے بھی مدد طلب کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. اگر شرک نہیں ہے تو نبی سے مدد طلب کرو, امام سے مدد طلب کرو, یا دوائی سے, دونوں شرک نہیں ہے. تو ایاک نستعین کے معنی سمجھنا ہوگا. یہ لوگ کہتے نہیں, فرق یہ ہے آپ طبیعی اسباب کے مدد سے مقصد حاصل کریں گے, شرک نہیں ہے, غیبی اسباب کے مدد سے اپنے مسائل حل کریں گے, شرک ہے. इसके ऊपर कोई दलील नहीं है। फर्जन आपके बात सही भी हो तो हजरत ऐसा मुर्दों को जिंदा करते थे, हजरत ऐसा मुर्दों को जिंदा करते थे। तुहयी अल-मौता बिइज़्निल्लाह, खुदा के हुक्म से इज़्न इलाही से मुर्दों को हजरत ऐसा जिंदा करते थे। तो क्या ऑपरेशन करके जिंदा करते थे, दवाई खिलाते थे, या गैबी ताकत से जिंदा करते थे? वाज़े है, इज़्निल्लाह का माना वाज़े है। इज़्निल्लाह का माना यह है कि खुदा ने वो ताकत जो हजरत ऐसा को दी है, उस ताकत की मदद से हजरत ऐसा मुर्दों को जिंदा करते थे। फर्ज कीजिए मैं अगर बोल रहा हूं, अगर सच बोलूं तो शरअन भी इज्न शरई है बोलने की, और तकवीनन भी आफरिनिश के तहत, खिलकत के तहत भी इज्न तकवीनी है, यानी खुदा ने मुझे ताकत भी दी है बोलने की और सच बोलने की इजाज़त भी दी है। ताकत को इज्न तकवीनी कहते हैं, इजाज़त को इज्न तशरी, यानी शरीयत में भी जायज़ है और ये ताकत भी खुदा ने दी है। लेकिन अगर मैं झूठ बोलूं, शरअन इज्न नहीं है, शरअन झूठ बोलने की इज्न नहीं है, लेकिन तकवीनन खुदा ने मुझे जान दी है, जबान दी है, जबान हिलाने की ताकत दी है, अल्फाज का इल्म दिया है, इरादा करने की सलाहियत दी है, ये सब खुदा ने मुझे दी है, तो मैं झूठ बोलूं तो खुदा की दी हुई ताकत से नाजायज फ़ायदा उठाकर झूठ बोलता हूँ। तो आलम में कोई काम इज्न तकवीनी खुदा के बगैर अंजाम नहीं पाता। तो हजरत ऐसा मुर्दों को जिंदा करते खुदा की दी हुई ताकत से, लेकिन कौन जिंदा करता? हजरत ऐसा तुहयिल मौता, उहयिल मौता, मैं जिंदा करता हूं, मैं जिंदा करता हूं। कुछ लोग तावीलें करते हैं, मैं जिंदा करता हूं का माना ये कि खुदा जिंदा करता है, मेरे हाथ पर जाहिर होता है। इन इस किस्म की तावीलों की इजाजत नहीं है, आपको हक नहीं मिलता है कुरान के आयात में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तसर्रुफ करे। कुरान से वही माना लेना होगा जो अरबी जबान में जो माना लिया जा सकता है। तुहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, हजरत आसिफ ने बरखिया ने क्या कहा, आती के भी कबल अन यर्तद इलैक तरफुक, मैं तख्त बिलकिस को लाऊंगा इधर, मैं लाऊंगा। इस जुमला अगर मैं कहूँ ये काम मैं करूँगा तो मैं यही माना है ना। अब यहाँ पर तावील करके दूसरे माना लेने का हक नहीं है, तो ये क्या काम क्या है? माफूक असबाब है, तख्त बिलकीस को यमन से उठाकर कनान शाम लाना माफूक असबाब, एक इरादे से पलक झपकने से पहले तख्त बिलकीस को पहुँचा दिया शाम बिज़्न खुदा, यानी खुदा ने ये ताकत दी थी। हमारे अहादीस में है कि इमाम ने फरमाया बिलकीस के क्या ना आसिफ इब्न बरखिया के पास इल्म मिन अल किताब, किताब के एक इल्म, एक टुकड़ा इल्म, एक जुज़ई इल्म था, उसने ये बड़ा काम किया। हम अहले बैत के पास पूरी किताब का इल्म है, तो हम बतरीक औला कर सकते हैं। देखिए एक हवाई जहाज इतनी संगीन चीज है, जमीन की कशिश है, जमीन के जायजा है, जाजिबा है, उसको उड़ा के ले जा सकते, क्यों? इल्म से फायदा उठाया, उस इल्म की वजह से असरार मुनकशिफ हुआ और जाजिबा जमीन की गिरफ्त से अपने आप को आजाद करा के दसियों ट्रेन हवाई जहाज आसमान में उड़ जाता है। तो इल्म असमा जिन हस्तियों के पास है, असरार कायनात उनके पास है, इस्म आज़म उनके पास है, तो खुदा ने ये ताकत उनको दी है। ये फ़र्क करना कि माफूक असबाब काम सिर्फ खुदा कर सकता है, गैर खुदा मातहत असबाब यानी मौजूदा वसाइल से काम लेकर काम करना इन गैर खुदा की पहचान है, खुदा वसाइल के बगैर काम करता है। ये फ़र्क खुदा और गैर फदा खुदा में रखना कोई सही फ़र्क नहीं है। इसलिए कि अर्ज़ के हजरत आसिफ इब्न बरखिया ने कौन से ما تحت الاسباب ذریعے سے لایا، ما فوق الاسباب سے ذریعے سے، معجزانے کے طور پر لایا. حضرت عیسیٰ مردوں کو معجزہ کی شکل میں زندہ کرتے ہیں. یا فرشتگان خدا کے بارے میں ہے، والمدبرات امرہ، کائنات کی تدبیر وہ کر رہا ہے. اذ یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت سارے انسانوں کے قبض روح کرتا، ایک ملک الموت کائنات میں سارے انسانوں کے قبض روح کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مافوق الاسباب ذرائع ہے. خدا نے جب فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے، حضرت آدم جو استاد فرشتگان ہے اور مسجود فرشتگان ہے، اس کے پاس یہ طاقت بطریق اولا ہے. اور حضرت آدم کے پاس ہماری روایات کے مطابق 27 حرف اسم اعظم کے ہیں، اور اہل بیت کے پاس 71 یا 72 حرف اسم اعظم کے ہیں، تو بطریق اولا یہ قدرت موجود ہے. تو عرض یہ کر، خدا اور غیر خدا کے فرق یہ نہیں ہے کہ اسباب کے ذریعے، مادی اسباب کے ذریعے کام کرتا ہے یا ارادے سے کام کر سکتا ہے. فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، ارادے سے کام کرتے ہیں. ایک جگہ پر بیٹھ کر دنیا کے اموات کے نظام کو اسرائیل چلاتا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر دنیا کے علمی نظام کو جبرائیل چلاتا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر دنیا کے رزق کے نظام کو اسرافیل چلاتا ہے، میکائل چلاتا ہے. لیکن یہ ملاک نہیں ہے. قرآن نے بھی اس کو ملاک قرار نہیں دیا. قرآن نے کیا معیار قرار دیا؟ قرآن نے جو معیار قرار دیا یہ ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ والغنی الحمید، تم خدا کی طرف محتاج ہو، خدا بے نیاز. خدا غیر خدا کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے، غیر خدا خدا کی طرف محتاج ہے. موجود ہونے کے لیے اس کو وجود میں لانے والا خدا ہے، موجود ہونے کے بعد کمالات دینے والا خدا ہے، باقی رکھنے والا خدا ہے، اس کو کام کرنے کی توانائی دینے والا خدا ہے. مقام ذات میں، مقام صفات میں، مقام بقا میں، مقام افعال میں بندہ محتاج خدا کے طرف. خدا وجود کے لیے بھی محتاج نہیں کسی کے طرف، کمالات کے لیے بھی کسی کے طرف محتاج نہیں ہے، باقی رہنے کے لیے کسی کے طرف محتاج نہیں ہے، کام کرنے کے لیے بھی کسی کے طرف محتاج نہیں ہے. جتنے بشر کے درجہ بالاتر اتنا ہی خدا کے طرف، بعض بزرگان فرماتے ہیں خدا کے طرف احتیاج بیشتر. جس طرح سے ایک آدمی جو 1,00,000 تنخواہ لیتا ہے، دوسرا 5,000 لیتا ہے، 1,00,000 تنخواہ لینے والا زیادہ محتاج ہوتا ہے اپنے ادارے کی طرف، لیکن یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے، وہ زیادہ وصول کر رہا ہے. اسی طرح سے انبیاء اور اولیاء جو عالم میں سب سے زیادہ خدا سے نزدیک تر ہے، تو سب سے زیادہ خدا سے رحمتیں لے رہے ہیں، سب سے زیادہ خدا کی طرف احتیاج ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا، خدا اور غیر خدا کی فرق یہی ہے. غیر خدا نبی ہو، امام ہو، ہر لمحہ ہر آن محتاج خدا ہے. خدا غیر کی طرف محتاج نہیں ہے. لیکن بعض وقت یہ تکفیری گروہ کہتے ہیں کہ نبی اور امام دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے کیا کر سکتے ہیں. یہ بھی ان کی جہالت کی وجہ ہے، جبکہ شہداء کے لیے قرآن نے کہا ہے کیا؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. خدا کے راہ میں جو شہید ہوئے، نہ ان کو مردہ سمجھنا ہے، نہ ان کو مردہ کہنا ہے. جب شہداء مردہ نہیں ہے، پیغمبر اور امام جن کی بدولت شہداء نے یہ مقام حاصل کیا، وہ کیسا مردہ ہو سکتے؟ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایہ النبی، اے نبی میرے سلام ہو آپ پر. پیغمبر کو زندہ سمجھتے ہیں. بلکہ آپ قبرستان پر جاتے ہیں، سارے مسلمان سلام کرتے ہیں قبرستان جا کر. کس نے کہا مردہ ہے؟ عالم برزخ میں درجات زندگی مختلف ہے، شہداء کی حیات کی درجہ بہت اعلیٰ ہے، وہ اپنی جگہ پر. تو اسی لیے جو مر گئے ہیں وہ نابود نہیں ہوئے ہیں. بس یہ کہنا کہ مردوں سے مدد چاہنا بیہودہ کہو، زیادہ زیادہ آپ شرک نہیں کہہ سکتے، کفر نہیں کہہ سکتے ہیں. ابھی جب مردے زندہ ہے، شہداء زندہ ہے، پیغمبر زندہ ہے، امام زندہ ہے، تو بیہودہ بھی نہیں ہے. لیکن ایک اہم نقطہ مد نظر رہے، مکتب اہل بیت مکتب توحید ہے. توحید طرۂ امتیاز مکتب اہل بیت کی. اب دوسرے افراد جن کے رہبران شرک سے ابھی تک باہر نہیں نکلے ہیں وہ ہمیں توحید کے درس دیتے ہیں. مکتب اہل بیت مکتب دعا ہے, دعا کی جو عظیم سرمایہ ائمہ کی طرف سے, خصوصاً مولا امیر المومنین کی طرف سے, خصوصاً سید سجاد کی طرف جو سرمایہ, اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے. اہل بیت نے کیا تربیت کی ہمیں, آپ پورے قرآن کے مطالعہ کریں, انبیاء کی زندگی کا, ان میں یہی کہ خدا سے مانگتے ہیں, دعا خدا کے درگاہ میں کی جاتی ہے, غیر خدا سے دعا نہیں کرتے ہیں. پیغمبر ائمہ کو وسیلہ قرار دینا ہے. آپ دعائے توسل میں کیا کرتے ہیں, توسلنا واستشفعنا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بكم الى اللہ, وسیلہ قرار دیتے ہیں, لیکن دعا صرف خدا سے کرتے ہیں. یہ مکتب اہل بیت ہے. تمام اہل بیت کی سیرت کو دیکھیے, اہل بیت نے جو تعلیم دی ہے دیکھیے. تو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈائریکٹ امام سے حضرت عباس سے کہے تو شرک ہے, اس لیے کہ وہ بھی توسل ہے. کیونکہ میں آپ سے کہتا ہوں یہ پانی دے دو, برادر سے کہا میں نے پانی دے دو, میں اگر اس عقیدے کے ساتھ ان سے کہوں کہ یہ مجھے پانی دے سکتا, خدا کو کوئی عمل دخل نہیں, یہ مشرکانہ عقیدہ ہوگا میرا. لیکن میں جب ان سے کہتا ہوں پانی دے دو اور یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجود خدا کی اذن سے ہے, یہ پانی اس وقت دے سکتا ہے جب خدا چاہے, اس عقیدے کے ساتھ جب میں پانی مانگوں تو شرک نہیں ہے. ہم سب ایک دوسرے سے مانگتے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ مانگتے, خدا نہ چاہے کوئی میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا, شرک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے اہل بیت سے کچھ چیز مانگیں گے شرک نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اہل بیت خود کی تربیت یہ ہے کہ آپ خدا سے مانگو, اہل بیت کو وسیلہ قرار دے دو, یہ تربیت اہل بیت. اہل بیت مکتب توحید ہے, مکتب دعا ہے, مکتب اخلاص ہے, اور ان کے مد مقابل عجیب و غریب مخلوقات ہے. اب کہیں یہ مشکل نہ ہو, قرآن میں ایک آیت ہے, آپ کی بھی نگاہوں سے گزری ہوگی, قیامت کے دن حضرت, البتہ بلا تشبیہ کہتا ہوں, قیامت کے دن خدا حضرت عیسیٰ سے پوچھتا ہے, عیسیٰ یہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ آپ کی پوجا کرتے ہیں مجھ کو چھوڑ کر؟ کہتا ہے خدا تو خود جانتا, جب تک میں ان کے درمیان تھا میں نے ان کی ہدایت کی ہے, راہ راست بتایا ہے, لیکن میرے دنیا سے جانے کے بعد تو خود شاہد و گواہ ہے. میں نہیں کہوں گا شایان اہل بیت کا ایسا عقیدہ ہے, لیکن غالی ایسے ہیں, اور غالی اور شیعوں میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے ممکن ہے شیعہ بھی اشتباہ میں پڑ جائے. اہل بیت خدا تک جانے کا راستہ ہے, اس میں شک نہیں. جب امام سوم سے پوچھا کسی نے, یا ابن رسول اللہ معرفت خدا کیا ہے, فرمایا اپنے زمانے کے امام کی معرفت, یعنی امام کے بغیر خدا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے, امام ہی کے ذریعے انسان خدا تک پہنچ سکتا. فکانہم السبیل الیک والمسلک الی رضوانک, خدا تک جانے کا راستہ اہل بیت ہے, خدا کی رضایت حاصل کرنے کے ذریعہ اہل بیت ہے, خدا کے نظریات جاننے کا راستہ اہل بیت ہے. تو وقت میرے خیال میں کافی آیا, تو ہمیں توحید کے لحاظ سے ایک توحید در ولایت ہے, اس پر عمل نہیں ہوا ہے. اب انقلاب ایران کے بعد حضرت امام خمینی نے توحید در ولایت کو احیاء کرنے کی کوشش کی ہے, ایک ٹکڑے میں احیاء ہوا ہے, لیکن ابھی تک عالم اسلام تشنہ ہے توحید حاکمیت اور ولایت الہی کو احیاء کرنے کے لحاظ سے. توحید عبادت اور توحید استعانت سے تکفیری بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. امت کو ان توحید سے آگاہ کریں گے تو دنیا اسلام کی طرف آئے گی. عرض کیا خدا کی ایک تصویر بدھزم وغیرہ کے ذریعے پیش کی جاتی ہے, وہ خدا جو ظالم ستمگروں کے ساتھ نہیں ٹکراتا ہے. آپ خلوت میں جا کر یوگا کی شکل میں اس کے ساتھ خلوت کرو. ایک وہ خدا جو تکفیریوں کا خدا ہے, بے رحم خدا, چھوٹے بچوں پر بے رحم نہ کرنے والا خدا. سازشیں ہو رہی ہے لوگوں کو خدا سے دور کرنے کے لیے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل بیت کے خدا کو پیش کریں, وہ خدا جو قہار بھی ہے, قادر بھی ہے, حکیم بھی ہے, علیم بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم ہے, اس خدا کے مظہر علی اور اہل بیت ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.